آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، اور اسی حوالے سے کم از کم شب جمعہ کی مجلس کے خطبے میں میں زمانے کے امام کے ظہور کی دعا ذرا زیادہ تفصیل سے مانگتا ہوں. نعرے لگانے والے صاحب نے بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی، اور خطبے میں بھی مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا لگا اس مجمع کے لیے زمانے کا امام کوئی اہم موضوع نہیں. اور اسی لیے آغاز مجلس میں میں یہ یاد دلا دوں کہ کربلا کا پورا جہاد، جس کی وجہ سے ہم آج اس صفحے اعضا پہ بیٹھے ہوئے، اس کی وجہ سے آج ہمارے اعضا خانے بنے، اور یہ اعضا خانوں میں رونق، جس کی وجہ سے ہم شفاعت زہرا کے حقدار بن رہے ہیں، کربلا کا یہ پورا جہاد نامکمل، حصہ اول. یہ جہاد مکمل ہوگا امام کے آنے کے بعد. چنانچہ امام کو یاد کرنا کربلا ہی کو یاد کرنا، اور امام کے حوالے سے ظہور کی دعا کرنا گویا جہاد کربلا میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے قابل بنانا. دو جملے میں اکثر کہتا ہوں کہ آج اگر کبھی یہ کوئی مومن اپنی جگہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ میں کتنے غلط زمانے میں پیدا ہوا، اس حوالے سے کہ اے خدا جب تجھے مجھے اس دنیا میں بھیجنا ہی تھا، ہم اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں، ہم اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں. مجھے شعر بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق نے اس کو مکمل کیا، لیکن ایک تو ویسے شعر و شاعری کا خانہ میرے پاس خالی رہتا، اور پھر شب جمعہ. لیکن نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے گئے، تو آئے پروردگار اگر بھیجنا ہی تھا تو 61 ہجری میں بھیج دیتا، 60 ہجری میں، یعنی اس طرح بھیجتا کہ ہم 60 ہجری کا جہاد کرنے کے قابل ہوتے. اگر کسی کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہو، ضروری بھی نہیں کہ یہ خیال دل میں آئے، تو جب کبھی بھی یہ خیال دل میں آئے تو یہ خیال بھی ساتھ میں لے کے آئیے. جو دوسرا والا خیال عقیدہ، کہ ابھی کربلا کا جہاد چل رہا ہے، اور ابھی کربلا کے جہاد میں شامل ہونے کا وقت ہے، اور ابھی انسان کربلا کے جہاد میں شامل ہوگا. اور آج کل ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس کا طریقہ پتا. اور دوسری بات یہ جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آقا حسین کا پہلا نہیں، دوسرا نہیں تو تیسرا استغاثہ، وہ خاص زمانے کے امام کے لیے صاحبان ایمان کو تیار کرنا، تیسرا استغاثہ. ویسے تو شاید تینوں استغاثے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ منطقی آدمی ہے، ہر چیز میں لاجک کی بحث کرنے والا، اور آج کل ایسے لوگوں کو عزاداری، کربلا، جہاد کربلا ایک بہترین ٹارگیٹ و ہدف مل گیا ہے کہ اپنی ساری لاجک اور ساری منطق اس پہ استعمال کرتے. لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو عقل ہی اس لیے دی کہ کربلا کی مخالفت میں اس کو استعمال کیا جائے. ایسا لگتا ہے کہ ساری معلومات انہوں نے اسی ایک مشن کے لیے حاصل کی. میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ، جو میری صحت کی خرابی کا سبب بھی، کہ اتنے کم وقت میں دنیا کے اتنے سارے علاقوں میں جانا آنا پڑتا، دو دن پہلے یہاں، چار دن بعد وہاں، یہاں وہاں سے، مطلب یہ نہیں کہ دبئی سے ابوظہبی چلا گیا، نارتھ پول سے ساؤتھ پول، سردی سے گرمی، 12-12 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس، کہیں کی نیند کا وقت ہے تو کہیں مجلس پڑھنے کا وقت ہے تو کہیں کھانے کا وقت ہے. مگر اس کا ذاتی پہلو ایک طرف، اس کے نتیجے میں ایک فائدہ اور ایک نقصان، یہ مجالس کے ثواب سے ہٹ کر. فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں کیا سوچا جا رہا. صاحبان ایمان، اچھا میرا موضوع تو ہمیشہ مومن ہوتا. مولانا لوگ کہتے ہیں آپ میں اور دوسروں میں فرق ہی یہی، دوسرے آتے ہیں دوسروں کو سنا کے چلے جاتے ہیں، آپ آتے ہیں آپ ہمیں کو سنایا کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں جہاں جاتا ہوں میرا موضوع، میری دلچسپی، میرا شوق بھی یہی کہ آخر وہاں مومنین کرام، اپنے لوگ، اپنی کمیونٹی کیا سوچ رہی. ایسے نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے کہ اگر مراجع کرام روکتے نہیں کہ ایسی باتیں ممبر پہ نہ پڑھو جو کسی کے ذہن میں شک بھی پیدا کر سکتی، تو شاید میں انہی چیزوں کو دہرا دوں تو یہ پانچ دن کی، چار دن کی مجلس مکمل ہو جائے گی. ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے تو اس لیے کہ اس عقل کو اچھی طرح سے استعمال کرو کربلا اور عزاداری کے خلاف خصوصاً، اور چہاردہ معصومین کے خلاف عموماً. اللہ نے علم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ جتنا زیادہ ٹارگٹ کر سکتے اور چہاردہ معصومین کو یہ ٹارگٹ کرو. جو میں دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، کل بھی حسینیہ زہرا کی مجلس کے آخر میں بہت جلدی جلدی جو مجھے اپنی بات سمیٹنا پڑی وہ اسی حوالے سے تھی جو کل کی مجلس میں وہاں تھے ان کو یاد ہے کہ میں نے کیا کہا. جو نہیں تھے ان کو سنانا نہیں چاہتا کیونکہ عمومی بات ہو رہی ہے وہی کافی. تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا، پتا چلتا رہتا ہماری قوم اس وقت کہاں جا رہی، ہمارے بچوں نے لکھنے پڑھنے کا کیا مطلب نکالا. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ اب اتنے جلدی جلدی میں سفر کر رہا ہوں، ابھی یہاں پہنچ گیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک میں مثلا برمنگھم میں بیٹھا ہوں، اور وہاں کی باتیں جس کی شاید یہاں ضرورت بھی نہ ہو یہاں بیان ہو جائیں. یہاں پھر آپ حضرات سے بات چیت ہوگی، یہ پتا چلے گا کہ مثلا اس مجمع میں لوگوں کو زمانے کے امام سے کوئی دلچسپی نہیں. اب جب میں اس پہ بات کروں گا تو معلوم ہے لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں کے لوگ کہیں گے مولانا کس کا غصہ ہم پہ نکال رہے ہیں. تو یہ والا جو ایک مسئلہ ہے اس مجمع کے لیے تو ٹھیک، جو مجھے باقاعدگی سے سنتا ہے اس کو میرا انداز پتا چل گیا. آپ حضرات سے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی، ابھی میں آپ سے اب مانوس نہیں رہا اور آپ تو یقیناً لگ ہی نہیں رہا کہ آپ نے میری کبھی کوئی مجلس سنی ہے. تو یہ معروضہ میں نے شروع میں اس لیے پیش کیا کہ کبھی کبھار کوئی ایسی بات میری مجلس میں آئے گی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مولانا اس مجمع میں پڑھ رہے ہیں تو آخر مقصد کیا ہے. وہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں دنیا کے کسی اور علاقے میں بیٹھا ہوا ہوں گا. اتنے جلدی کل یہاں اور آج یہاں اور اتنے مختلف مجمع میں، تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ میرے آج کے اس بیان کو سنیں. کربلا کا جہاد آقا حسین کے تین استغاثے، حل من ناصرین ینصرونا والے، پہلا استغاثہ ہو کہ دوسرا ہو کہ تیسرا ہو، میرے اعتبار سے تو تینوں کا ایک مقصد تھا. لیکن چلے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے استغاثے کا مقصد حضرت علی اصغر کو اپنے جہاد میں شامل کرنا تھا، چنانچہ اس کا جواب بھی علی اصغر کی جانب سے آیا، گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیا. اور دوسرے استغاثے کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ اس جہاد میں حسین کے بیٹے اور وارث سید سجاد کا رول کیا. چنانچہ دوسرے استغاثے کے جواب میں چوتھے امام تلوار ٹیک کے باہر آ رہے تھے اور واپس کیا گیا. ساری روایتیں آپ سنتے ہیں تو میں اس کو نہ دہرا رہا ہوں نہ تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن تیسرا استغاثہ تو ایسا تھا کہ اصغر بھی شہید ہو چکے، سجاد کو بھی زینب کے سپرد کر دیا کہ اب خیمے سے باہر نہ نکلنے دینا. یہ امامت بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتی ہے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو معصوم سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، ہوش کے عالم میں ہو، کبھی بے ہوش تو ہوتا ہی نہیں، صحت کے عالم میں ہو کہ مرض کے عالم میں ہو، کبھی بھی کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا. لیکن ظاہری اعتبار سے بھی زینب سے کہا کہ اب سجاد کو باہر نہ آنے دینا، یہ جملہ بھی بہت اہم اور اس کا بھی ایک بہت وسیع پس منظر. لیکن تیسرا استغاثہ تو اس وقت کہا گیا کہ اب کوئی نہیں، वो किसके लिए। तो इन शॉर्ट आप उलमा से सुनते हैं तो मैं बात उस तरफ ले ही नहीं जा रहा हूं। तीसरा इस्तगासा मेरे लिए है, आपके लिए, इस बच्चे के लिए, वो असगर के लिए नहीं, वो सज्जाद के लिए नहीं है, वो जमाने के दूसरे इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि उन दो के लिए, उनके लिए पहले दो इस्तगासे काफी। तो हमारी, आपकी, हमारी औलाद की, हमारी खवातीन की, हमारी आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी बन रहा है। तीसरा इस्तगास है, कोई मेरी मदद करने वाले, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। और ये तीसरा इस्तगासा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक के इमाम का, हमारे मौजूदा इमाम का, हमारे जमाने के इमाम का, गैबत में मौजूद इमाम का जहूर न हो जाए। तो हर शब जुमा तो इस उनवान पर मैं गुफ्तगू करता ही, लेकिन करबला का भी जब तस्किरा हो तो यकीनन याद करना पड़ता है उस आने वाले इमाम को। मैंने कल रात हुसैनी ज़हरा में जो जुमला कहा था उसको दोहरा रहा हूं, एक जुमला खाली। मेरा मौजू कतअन और कतअन और कतअन न जहूर इमाम की निशानियां बताना, न जहूर इमाम के हालात पर बहस करना, अगर दिल बहुत चाह रहा, लेकिन बाज वजूहात और मसलहतों के बिना पर ये सारी चीजें नहीं। मेरा मकसद तो करबला के जिहाद के हवाले से इस वक्त जो दो जिहाद के दरमियान बजाहिर हमें गैप मिला, और ये जुमला बहरहाल मैंने मजलिसों में हजारों दफा पढ़ा, फिर भी पढ़ रहा हूं अगला जुमला, वो ये कि यही वजह कि जहां इस्लाम ने करबला याद दिलाया वहां पे इस्लाम ने इमाम जमाना भी याद दिलाया, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया। भले इस मजमे की दिलचस्पी न हो इस उनवान से, लेकिन मैं क्या करूं, मैं करबला का खिदमत गुजार हूं, मैं इमाम जमाना का नौकर हूं, मैं आका हुसैन की खिदमत के लिए आया हूं, मजमे के लिए नहीं। तो दिलचस्पी हो के ना हो, जो अंदाजा शुरू में ही हो गया, लेकिन उस तरफ मैं जा ही नहीं रहा हूं जो आप हजरा समझ के चुप बैठे थे उस वक्त। लेकिन जहां करबला याद आएगी जमाने का इमाम जरूर याद आएगा, और हम और आप अपने, और हम और आप अपने अंदाजे से ये बात नहीं कह रहे हैं। इस्लाम में जहां करबला है वहां जमाने का इमाम, कहां है करबला आशूर के दिन, जहां हुसैन का पुरसा दिया गया वहीं पे जमाने के इमाम को याद किया गया। कोई फर्क, कोई गैप, कोई वक्फा नहीं है बीच में। आजम अल्लाह उजूरना बे मुसाबिल हुसैन के बिल्कुल साथ है, वजालना वैया को मिन तालिबीन बे सारे, बिल्कुल साथ। कोई ज्यारत वारिसा जिस पर आज की मजलिस के शुरू में कुछ बात करना, हो सकता है कि यही आगे चल के मौजू बन जाए, हो सकता है कि इसको मैं यहां रोक दू। मेरा मौजू जो मैं सोच के आया हूं, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि सोच के आता हूं, दस दिन गुजर जाते हैं, बात भी वहां शुरू नहीं होती। वैसे मेरा मौजू अस्सब्र सज्जादिया जो दुआए तवस्सुल से मिलती जुलती दुआओं में आया, अस्सब्र सज्जादिया, दावत नबविया, सौलत हैदरिया, इस्मत फातिमिया, इल्म हसनिया, शजात हुसैनिया, सब्र सज्जादिया क्या चीज। हर आदमी कहता है इमाम सज्जाद ने सब्र किया, लेकिन वो है क्या सब्र। लेकिन ये जरा बात का मरहला, पहले तो ये बात मुकम्मल हो जाए। ज़ियारत वारिस जहां हुसैन का जिक्र है वही इमाम जमाना का जिक्र, चाहे वल फितर अल मौतूर की शक्ल में नहीं, सार अल्लाह की शक्ल में। अभी अल्लाह को आपका इंतकाम लेना, और चाहे उस जुमले की शक्ल में, बे इयाब को मौके। मैं देखिए पूरे पूरे जुमले भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे वक्त की अहमियत का अंदाजा। चाहे ज़ियारत आशूरा में हुसैन को सलाम करते करते एक बार इमाम मंसूर यानी जमाने के इमाम का तस्किरा हो, तो इस तयशुदा समझे हुए यकीनी मसले पर ज्यादा बात करना आपके वक्त को जाय करना। इस्लाम में ये दोनों साथ साथ, हुसैन को याद किया, जमाने के इमाम को याद करना पड़ेगा, वरना शायद खुदा की अदालत पर भी एतराज हो जाए। हम इन दो के दरमियान, और दरमियानी गैप जब दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि आदमी सोचे और अपने आप को चेक करे और रीचेक करे। बहुत ही भोंडी मिसाल, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, لیکن جہاں وقت کو بچانا ہو وہاں پہ میں یہی مثال دیتا ہوں، قطعاً 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 مثال کا کوئی ربط تو بن رہا ہے، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا اس مسئلے سے جس کے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. بہرحال کچھ وقت کی کمی، کچھ صحت کی خرابی، کچھ مصروفیات جلدی سے بات سمجھنے کے لیے، کھیلوں کے مقابلے میں جہاں دو ہاف ہوتے ہیں وہاں مقصد ہی ہے کہ ذرا سا کھلاڑی تازہ دم ہو جائے. کیوں تازہ دم کیوں ہونا؟ اسے جا کے کوئی نئی شادی کرنا ہے؟ نہیں، تازہ دم ہونا ہے تاکہ اسی کھیل کے دوسرے آپ کے اندر وہ بھرپور توانائی کے ساتھ حصہ لے. لیکن خالی تازہ دم نہیں ہونا، پہلے ہاف میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کی تکرار دوسرے ہاف میں نہ ہونے پائے. کھیل تو میرا شعبہ ہی نہیں، کھیل سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، میرے جسم کا بے ڈھنگا پن اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کوئی کھیل میں نے کھیلا ہی نہیں. لیکن اتنا ایک اندازہ ہوتا آپ حضرات سے باتیں کر کے، پہلے آپ میں فلاں ٹیم دو گول سے ہار رہی تھی، آخر میں میچ جیت گئی. کیوں؟ کہ دوسرے آپ میں انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل دی، جو پہلے آپ میں غلطیاں تھیں وہ نہیں ہوئی، جو جہاں پہ کوئی سستی دکھا رہا تھا یا اس کو ہٹا دیا گیا یا پھر اس سے کہا گیا یہ سب ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں تو خالی ظاہری اعتبار سے دیکھ رہا ہوں. بلکہ اس کا پہلا چبلا فٹ بال اور ہاکی کی مثال ہی ذہن میں رکھیے، اس سے زیادہ تو مجھے پتا بھی نہیں. پہلے ہاف میں تین گول سے ہار رہے، دوسرے ہاف میں یہ جیتے، اور وہ جیتنے والی ٹیم جو پہلے ہاف میں دو گول کی سبقت لیے ہوئے تھے، معلوم ہوا آخر میچ میں ہار کے چلی گئی. ارے بھائی تم نے تو کھیل شروع ہوتے ہی لیڈ لے لی تھی، تم تو سبقت پہ آ گئے تھے، ہار کیوں گئے؟ پتا چلا کہ پہلے ہاف میں جو کہ ظاہری اعتبار سے دو گول کر لیے تھے تو یہ سمجھے کہ ہم جیت گئے ہیں تو آخر تک ہی جیتے رہیں گے. ذرا لاپرواہ ہو گئے، ذرا غافل ہو گئے، اور جہاں لاپرواہ غافل ہوئے وہاں پہ دوسری ہارتی ہوئی ٹیم نے اس غلطی سے فائدہ اٹھایا. جب اسی ایک کھیل کے دو حصے ہوتے ہیں تو ہارنے والے کے لیے بھی پیغام ہے. کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ آخری گیند نہ پھینکی جائے فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن کہ ہاکی اور فٹ بال میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سات سات گول پہلے آپ پہ کھانے کے بعد دوسری ٹیم جیتی. یقین نہ آئے تو گوگل کے سرچ انجن میں جا کے چیک کر لیجیے گا وہ میچ. یعنی آدھے مقابلے میں جیت کو دیکھ کر ذرا سا غافل ہو جانے والا آخر میں ہار جاتا، اور آدھے مقابلے میں اپنی شکست کو دیکھ کر جو حوصلہ پست نہ ہو اور زیادہ توانائی کے ساتھ مقابلہ کرے وہ جیت جاتا. کربلا کا جہاد حصہ اول، زمانے کا امام دوسرا حصہ، اور اس کے درمیان جو 61 ہجری سے 1434 ہجری تک کا زمانہ، یہ اپنے اسسمنٹ کا زمانہ. ہم غافل ہوئے، ہم کمزور ہوئے، ہماری توجہ ہٹ گئی، ہم یہ سمجھے کہ آقا حسین نے کربلا میں جو کامیابی حاصل کی ہے اب ہم کچھ کریں کہ نہ کریں گھر میں بیٹھے رہیں یہ کامیابی رہے گی، ہم ہار گئے. جب ایک عام ہاکی اور فٹ بال کی ٹیم جیتنے والے کی غفلت سے فائدہ اٹھاتی ہے تو یا تو شیطان ہے مقابلے میں کوئی عام ہاکی یا فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے، وہ کیسے ہمیں نظر انداز کر سکتا ہے جہاں ذرا سے ہم غافل ہوئے. کس چیز سے؟ جہاد کربلا کے مقصد سے اور جہاد امام زمانہ کے مقصد سے، اور وہیں پر اس نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا. یہاں پر میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں اور اس سوال کا کہیں پہ جواب دے دیتا ہوں، کہیں پہ مجلسیں ہی ختم ہو جاتی. یہاں تو صرف چار مجلسیں، ابھی میں جہاں اشرا پڑھ کے آیا تھا وہاں 12-11 مجلسیں تھیں. سوال دوسری مجلس میں آیا، 11ویں مجلس تک موقع ہی نہیں ملا اس کا جواب دینے کا. تو میں شروع میں ایک بات کر رہا ہوں اور وہ یہ، اور یہ بعض مقاتل میں یہ لکھا گیا، حدیث الگ چیز ہے، مقتل الگ چیز، دونوں کی کتابیں بھی الگ الگ. بعض مقاتل میں یہ لکھا گیا کہ یہ جملہ جو میں اب اپنی مجلس کا عنوان بنا رہا ہوں اب اس وقت سے، شب عاشور اصحاب امام میں سے کسی نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ جب آقا حسین چراغ گل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کچھ سب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور دوبارہ جب چراغ روشن کر کے یہ پوچھا کہ اب تک کوئی نہیں گیا، مختلف جوابات آئے. ایک جواب یہ بھی تھا، حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ بھی دیکھا اور میں نے تیرے بابا کا زمانہ بھی دیکھا، جو تو کہہ رہا ہے یہی تیرے منہ پہ سچتا، تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم اس لیے یہاں پر ہیں کہ ہم تیرے محتاج ہیں، یہ نہیں ہے کہ تو ہمارا محتاج ہے کہ بار بار کہہ رہا ہم تیری مدد کے خیال سے یہاں رکے ہوئے. اب یہ جو جملہ ہے، حسین محتاج نہیں ہے، حسین کا ساتھ دینے والا حسین کا محتاج ہے، یہ ذہن میں رکھ کے میری اس بات کو سنیے. کیا وجہ؟ اور بہت احتیاط سے میں یہ بات کہتا ہوں، ایک تو ویسے ہی اس ہال میں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے، ابھی تو میری تقریر کا ایک تہائی حصہ نہیں ہوا، آپ نے میری حالت دیکھ لی. ایسے ڈسٹرب ذہن کے ساتھ بہت امکان ہوتا کہ اتنے خطرناک موضوع پہ ذرا سی کوئی زبانی غلطی نہ ہو جائے. مجمع کا تو اتنا خوف نہیں ہے، توہین اہل بیت نہ ہو جائے، بہت سمجھ کے بات کر رہا ہوں. وہ یہ، کیا وجہ؟ کربلا کے جہاد کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، ظلم کے خلاف جہاد. امام زمانہ کے جہاد کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، ظلم کے خلاف جہاد. ان کا مقصد بھی یہی، ان کا مقصد بھی وہی. تو پہلے تو ایک چھوٹی سی بات، ہم بیمار ہیں، ایک طبیب کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اگر کچھ عرصے کے بعد دوسرے طبیب کے پاس کسی بیماری کے علاج کے لیے جانا پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے طبیب کے علاج سے مکمل صحت اور افاقہ نہیں ہوا. بہت بدتمیزی والا جملہ میں نے کہا. حسین کے جہاد کا مقصد بھی ہے ظلم سے مقابلہ، زمانے کے امام کا جہاد بھی بتایا جاتا ہے ظلم کا مقابلہ، لیکن دونوں کے جہاد میں ایک لفظ اور آتا، اسی میں میرا سوال. حسین کے جہاد کا مقصد ظلم کا مقابلہ، ظلم کا خاتمہ نہیں، اور زمانے کے امام کے جہاد کا مقصد آتا ہے روایتوں میں ظلم کا خاتمہ. یہ دیکھیں فرق ذہن میں رکھیے گا، کسی ایک حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کیا آقا حسین نے کہا کہ میں آج ایسا جہاد کرنے جا رہا ہوں کہ اب قیامت تک دنیا میں ظلم نہیں رہے گا، کہیں نہیں کہا. زمانے کا امام جب جہاد شروع کرے گا پہلا جملہ یہ کہے گا، کہ پہلا جملہ، میں آقا حسین کے آخری جملے کی بات کر رہا ہوں، آخر تک حسین نے شہادت تو خطبوں پہ خطبے دیے، کہیں نہیں کہا کہ میں ایسا جہاد کر رہا ہوں اکبر اور اصغر اور عباس اور قاسم اور آل محمد کی شہادت دیکھ کر اب دنیا میں ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا، نہیں کہا حسین، اور کہا بھی نہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے کہ ظلم رہا 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 تک. اور زمانے کا امام جب پہلا اب جہاد کا پہلا خطبہ دے گا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کے کہے گا انا قام الکفر و طغیان و ظلم، میں آیا اس لیے ہوں کہ ظلم کا خاتمہ کر دوں. حسین، حسین ظلم کا مقابلہ، زمانے کا امام ظلم کا مقابلہ، دونوں کے جہاد کی نیچر میں فرق. دوسرے امام نے یہ کہا کہ میں ایسا جہاد کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم ختم ہو کے رہ جائے، بلکہ کفر پھر بھی باقی رہے گا تھوڑا سا، اور اس پر میں بعد میں بات کروں گا. کم از کم ملیحہ یا سعیدہ نام کی وہ ملعونہ عورت رہے گی نا، نیلی آنکھوں والی جو آنکھیں جل کر امام کو شہید کر رہی، ظلم ختم ہو جائے. اب یہ دونوں کے جہاد کی نوعیت میں جو ایک فرق ہے، وہ اس سوال کا جواب ہے کہ آج کل ہمیں کیا کرنا، اور صبر سجادیہ کا مطلب کیا. صبر کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے نا جس طرح میں بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیے صبر. نہیں کوئی اور چیز ہے, کوشش کروں گا وہاں تک جاؤں, لیکن آج شب جمعہ کی وجہ سے اور کربلا کے جہاد کو اگر ہم عاشورے تک چیک کریں خالی آگے نہ جائیں, تو کربلا کے جہاد کو زمانے کے امام سے ملانے کی وجہ سے ایک فرق. حسین زمانے کے امام سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. یہ جملہ روایتوں میں ہے, جیسے خود حسین کے حوالے سے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. خیر تو ادھر بہت نازک موضوعات ہیں, ذرا سی زبان پھسل گئی پیغام کے بدلے میں آپ دوسری چیزوں میں الجھ جائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ حسین کیا ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ مشن امام زمانہ کے حوالے کیا گیا, حسین کا نہیں, حسین کے نہیں. یعنی اگر اللہ حسین سے کہتا تیرا یہ کام ہے تو حسین بھی ظلم کا خاتمہ کرتے, مگر یہ نہیں کہا. جتنا جہاد حسین کو دیا گیا وہ حسین نے پورا کیا, تو یہ فرق کیوں ہو گئے؟ اس کے لیے درمیان کے زمانے کے مومن کی ذمہ داری بنی. اب اس کے لیے سمجھیے, میں اکثر اس ممبر سے اپنے ان بزرگ علماء کرام کا حوالہ بھی دیتا رہتا ہوں جنہوں نے ہماری قوم کی ہر اعتبار سے خدمت کی اور جسے قوم بہت جلدی بھول جاتی. میں بہت ساری باتیں بیان کرتے کرتے انہی سے کسی جملے کو ریفرنس بناتا ہوں تاکہ اس کے حوالے سے ان کا ذکر کرنے کی سعادت ہمیں مل جائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کم از کم ان کا نام یاد رہے. نماز شب کے قنوت میں 40 مومنین کے نام میں ان علماء کا نام بھی آتا جائے, چاہے وہ محمد ابن یعقوب کلینی اور چاہے وہ شیخ صدوق ہوں, چاہے وہ شیخ طوسی ہوں, چاہے وہ علامہ ہلی ہوں, چاہے علامہ مجلسی ہوں, چاہے شہیدین ہوں, ایک سلسلہ ہے. تو اب مرحوم علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ کی ایک مجلس شام غریبہ, انہوں نے کتنی مجلس شام غریبہ پڑھی, کتنے خدمت کی ممبر سے, مگر ایک مجلس شام غریبہ جو ان کی زندگی کی آخری تھی, یقین مجلس میں ایک مسئلے کو زیر بحث لایا گیا, وہ میرے سوال کا جواب. حسین اور امام زمانہ دونوں کا جہاد ہے ظلم کا مقابلہ, مگر ایک فرق کے ساتھ کہ امام زمانہ کا جہاد ہوگا ظلم ختم ہو جائے گا. یملا اللہ بہ الارض قسطم و عدلا کما ملا ظلم و جورا. دنیا میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر کل نماز جمعہ میں آپ یہ حدیث سنیں گے, آنے والا امام دنیا سے ظلم کا اس طرح خاتمہ کر دے گا, دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا اور ظلم کا خاتمہ. ایک بیچ میں یقین مجلس میں ایک نقطہ زیر بحث آ رہا اور وہ یہ, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ولما بلغ معه الصغی قال. جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. اور یہاں رک کر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مسئلے ہماری قوم زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتی, جس کے نتیجے میں اصل پیغام سے توجہ ہٹ جاتی. قرآن کی نگاہ میں اہمیت پیغام کی ہے, افراد کی نہیں ہے, چنانچہ بڑے بڑے مسئلے قرآن نے بتا نام ہی نہیں لیا. موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کتنے پیغام دیے گئے, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں, اس پورے واقعے میں کہیں پر قرآن نے خضر کا نام لیا؟ اب دن میں نباد سوال ہے, اتنے ایک بندے سے موسیٰ ملے, ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے, آج تک اسلام اور عیسائیت میں سر پھٹول ہو رہا. اسلام کہتا ہے وہ اسماعیل تھے, عیسائیت کہتی ہے وہ اسحاق تھے. قرآن پورا واقعہ اتنی تفصیل سے بتا رہا, ساری تفصیلات بتا دی, یہی نہیں بتایا کہ اس بیٹے کا نام کیا. بھائی بیٹا یہ ہو یا بیٹا وہ, اس کے پیغام پہ غور کرو. ہمارے یہاں پیغام ہی سب سے پیچھے پھینک دیا جاتا, اور قرآن اسی وجہ سے پیغام کو ہائی لائٹ کرتا ہے, نام پتا چلے کہ پتا نہ چلے. اب جیسے کل رات کی مجلس میں پڑھ رہا تھا, مادر موسیٰ کا نام کیا ہے, یہ پیغام, یہ لوگوں کو بڑا تجسس ہے. مادر موسیٰ کے واقعے میں پیغام کیا اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. لیکن یہ خاص وجہ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں جس کا تھوڑا سا تذکرہ ابھی کر دوں, تفصیل بعد میں آئی. ہم لوگ یہاں بھی جاتے ہیں, لوگ مختلف سوالات کرتے. مولانا اس سوال کا جواب, اس سوال کا جواب, آیت اللہ العظمیٰ آغائے محسن الحکیم علی اللہ مقام او جیسا عظیم مسجد, یعنی اس مجمع کی ایک بڑی تعداد ان کی تقلید بھی کر چکی ہے جنہوں نے تقلید نہیں کی, ان کا نام اچھی طرح سنا. ایسے افراد ہیں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں جو آج تقلید کے مخالف ہیں, لیکن آغائے محسن حکیم تک وہ تقلید کرتے آئے تھے, اس کے بعد تقلید چھوڑی. کیا اب ایسا نہ مرضی آئے گا نہ ایسی تقلید ہوگی. ان کا ایک جملہ کہ جب بھی آ کے کوئی سوال کرتا ہے ان کا صرف ایک جواب ہوتا, ہم سے وہ سوال پوچھو جو یا قبر میں تم سے پوچھا جائے گا یا قیامت میں پوچھا جائے گا. جو سوال نہ قبر میں پوچھا جانا ہے نہ قیامت میں پوچھا جانا, وہ پوچھ کے کرو گے کیا, اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا. قبر اور قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ موسیٰ کی ملاقات جس سے ہوئی وہ کون تھا, سوال یہ ہوگا کہ موسیٰ نے جو ملاقات کی اس اللہ کے نیک بندے سے تو کیا پیغام اور میسج لے کے وہاں سے آئے. موسیٰ اور خضر کے واقعے پہ ساری زندگی بات کرنے والوں کو بھی نہیں پتا پیغام کیا تھا, موسیٰ کو بھیجا کیا گیا, خضر نے پیغام کیا دیا. خیر یہ تو اس لیے بات آ گئی کہ قرآن کے الفاظ پڑھیے. قرآن کہتا ولما بلغ معہ السعی, جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. کون بیٹا؟ کوئی تذکرہ نہیں, کوئی نام نہیں. یہ ضمنی بات, اصل بات اس کے بعد. قال یا بنی, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ما ذاتک, اب بتا تیرا کیا نظریہ. یہ ابراہیم کا ایک سوال اسماعیل سے. اس وقت اس ادا خانے میں رات کے 8 بجے یہ سوال پڑھنے والا صادق حسن جیسا طالب علم مزہ لے کے سوال سننا ہے تو مرحوم علامہ رشید ترابی کی مجلس یقین سن گیا. یہ سوال جواب وہاں پہ آئے. قال یا ابت فلمات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, یہ قرآن نے نقل کیا. بیٹے نے کہا بابا یا ابت افعل ما تؤمر, جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیجیے. یہ دو جملے, ایک اسماعیل کا اور ایک اسماعیل کی ماں کا. دو جملے, اسماعیل کا اور اسماعیل کی ماں کا جملہ. اسماعیل کا جملہ قرآن میں آیا 37